أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغویات سے دور رہتے ہیں، جو تزکیہ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ملک یمین یعنی لونڈیوں کے، کہ ان پر ان کے لیے کوئی ملامت نہیں۔ اس کے سوا اگر کوئی دوسرا راستہ تلاش کرے تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ یہ فلاح پانے والے مومنین وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے محافظ ہیں، ان کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو وارث بنایا جائے گا، جو فردوس کے وارث ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز اور محترم سامعین، سورہ مومنون کی ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کو جنت الفردوس کی نہ صرف بشارت بلکہ ضمانت بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت مبارکہ میں مومنین کی کامیابی کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد مومنین کی ان صفات کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنیاد پہ انہیں یہ کامیابی حاصل ہوئی، اور کامیابی وہ کامیابی جس کے لیے ہر مسلمان کے دل میں تمنا اور خواہش ہے اور ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگا کرو، اور جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مومن اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں رکھی ہیں، اور کون سی جنت؟ جنت الفردوس، اور فرمایا کہ اس کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جائے گا، وہ اس کی وراثت ہوگی، جیسے چاہے گا اس کے اندر تصرف کرے گا۔ میرے بھائیو اور بزرگو، ہم میں سے بھی ہر ایک کی یہ خواہش، یہ آرزو، یہ تمنا اور یہ دعا ہے اور ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے۔ جب کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب ہم کسی کے لیے تعزیتی دعا کرتے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سب سے بہترین جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ، سب سے بہترین مقام جنت الفردوس ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ان مومنین کو جو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں جنت الفردوس کی ضمانت عطا فرمائی۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں ہم مومنین کی صفات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ وہاں ان مومنین کو اللہ تبارک و تعالی نے فلاح اور کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ پہلے ان کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، ان لوگوں کو فلاح نصیب ہوگی جن کے اندر یہ اور یہ خوبیاں ہوں گی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ان کو کامیابی کی بشارت دی اور اس کے بعد ان کے اوصاف بیان کیے۔ اور کامیابی بھی کون سی؟ جنت الفردوس. جنت الفردوس، جنت جس کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کسی دل نے نہیں سنا، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ان نعمتوں کو، کسی کان نے ان کا تذکرہ نہیں سنا، کسی دل نے ان کا احساس تک نہیں کیا. وہ جنت کی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں. ذرا اس پس منظر کو دیکھیے جس میں ان آیات کا نزول ہوتا ہے. مکی زندگی کے درمیانی دور میں 5 سے 7 نبوی سال کے دوران، یعنی نبوت کے 5ویں سال سے لے کر 7ویں سال کے درمیان میں کوئی عرصہ ان آیات کے نزول کا مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے. اس دور میں اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رسول نے جن لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا وہ ان اوصاف کے مالک ہیں. سبحان اللہ. ان کی زندگیوں کو نمونے کے طور پر مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ نمونے رکھ رہا ہے کہ جو افراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں تیار ہوئے ہیں وہ ان اخلاقی کمالات کے مالک ہیں. اور تم ذرا اپنے سیرت و کردار کا جائزہ لو، تمہیں کوئی نسبت ہے ان لوگوں سے؟ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ جن کے اندر یہ اوصاف بدرجہ کمام و کمال موجود ہوں وہ جنت الفردوس ہی کے حقدار ہیں اور ہونے چاہیے. تو بعض مفسرین نے یہ نقطہ بھی یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان مومنین کی جو اس وقت مکے کے معاشرے میں موجود تھے یہ صفات بیان فرمائی ہیں، گویا کہ وہ ان صفات کا باتمام و کمال نمونہ تھے، ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی تھیں. اگر میں اور آپ بھی اس بات کے واقعی آرزو مند اور خواہش مند ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کی رضا اور اس کی جنت اور دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو، تو ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم ان صفات کے مالک ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المومنون. ان مومنین کی کامیابی اتنی یقینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ کامیاب ہو گئے، یعنی فرمایا کہ وہ کامیاب ہوں گے، فرمایا وہ کامیاب ہو گئے، یہ اتنی یقینی بات اور جس کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. اس دنیا میں اگر ہمیں کسی بڑے نفی کی کوئی امید دلائے تو بڑے سے بڑا رسک لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس کامیابی کی ضمانت دے رہے ہیں اس میں تو کسی رسک کی بات ہی نہیں ہے. یہ ضمانت تو رب العالمین، بادشاہ ارض و سما، میرے اور آپ کے خالق المالک کی طرف سے ہے. وہ جس نے جنت بنائی ہے وہ ہمیں بندو سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لو تو میں تمہیں جنت کا وارث بنا دوں گا. یقینی کامیابی، اس لیے ارشاد فرمایا قد افلح المومنون، فلاح پا گئے مومن، انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، وہ اپنے ہدف کو حاصل کر چکے. کون سے مومن؟ یہ نہیں کہ جو ہر ایک اپنی زبان سے اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مومن ہوں اسے کہ کامیابی حاصل ہو جائے گی، نہیں. وہ جو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیں، یا جنہوں نے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیے اور ان اوصاف کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، پہلی صفت ان مومنین کی یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں. ایمان کے بعد میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس ایمان کا پہلا عملی ثبوت نماز ادا کرنا، اور یہاں اس نماز کی اس خاصیت کا ذکر کیا گیا ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہی نماز کی اصل روح ہے. قیام، رکوع و سجود، رفع یدین، تشہد کے اندر بیٹھنا، نماز کے اسباق کا صحیح پڑھنا، یہ نماز کا جسم ہے. نماز کی روح خشوع ہے. خشوع کے معنی دب جانا اور جھک جانا، اور اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے. والحاشین للہ والحاشیات، خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پسندیدہ انسانوں میں شامل فرمایا ہے. وہ جن کا ظاہر ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا بلکہ وہ اپنا باطن بھی، اپنا دل و دماغ اور اپنے افکار اور خیالات کے ساتھ اور اپنی دل کی گہرائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ لیکن خشوع کا تعلق ایک حدیث کی روح سے انسان کے ظاہر سے بھی ہے۔ ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اثرات اس کے ظاہر پر بھی ہوتے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر غیر ضروری حرکات کرنا، کپڑے سیدھے کرنا، ادھر ادھر نگاہ ڈالنا، ادھر ادھر دیکھنا، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ اس لیے جب ہم نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، فرما بردار غلاموں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر فرما بردار غلاموں کی طرح کھڑے ہوں۔ نماز کے لیے جن آداب کی تعلیم دی گئی ہے ان کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے رکوع اور سجود اطمینان اور سکون سے کیے جائیں، اور نماز کے اندر جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو فر جلدی جلدی سے نہ پڑھیں بلکہ اس کو پڑھتے ہوئے اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ اس طریقے سے ہم اپنی نماز ادا کریں کہ وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہو۔ تو خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والے مومنین، یہ ان کی پہلی صفت بیان کی گئی ہے جن کو اللہ نے کامیابی کی بشارت دی ہے۔ فرمایا والذین ہم عن اللغو موردون، یہ وہ مومنین ہیں جو لغویات سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ لغو کیا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ فعل، ہر وہ چیز جس کا دنیاوی اور اخروی کوئی فائدہ نہ ہو وہ لغو ہے، یعنی غیر ضروری افعال، فضولیات کسی بھی قسم کی ہوں۔ وہ مومن جس کی منزل اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا حصول ہو وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کر سکتا، وہ فضولیات اور لغویات کے اندر دلچسپی نہیں لے سکتا۔ قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی کہ وہ جب اس لغو کام کے قریب سے گزر اگر ان کا کبھی ہوتا ہے تو وہ دوسری طرف رخ پھیر لیتے ہیں، اس کے اندر کوئی دلچسپی نہیں لیتے، نظر اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے اسلام کی خوبی کس چیز میں ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، فضول کاموں، فضول چیزوں، فضول دلچسپیوں سے لا تعلق ہو جائے، یہ اس کے اسلام کی خوبی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ لا یعنی کاموں سے، فضول اور لغو چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق تو نہیں ہے، اس لیے کہ جسے اس بات کا احساس پوری شدت کے ساتھ ہو کہ مجھے ایک خاص معین وقت کے لیے، مقررہ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، تو وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس طالب علم کی طرح جو کمرہ امتحان میں اپنا پرچہ سامنے رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اس کی طرح پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گا، وہ فضولیات کے اندر حصہ لے ہی نہیں سکتا۔ ارشاد فرمایا والذین ہم للزکات فاعلون، یہ وہ لوگ ہیں جو تزکیے کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں۔ اس کا بعض لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے قرآن کریم میں جو اسلوب جگہ جگہ اختیار کیا ہے وہ ہے والذین یؤتون الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن یہاں آخر کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ نے فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، وہ تزکیہ کا عمل ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے زیادہ صحیح بات یہی ہے، اور پھر ان آیات کا نزول تو اس وقت ہوا جب ابھی زکوٰۃ اور نماز کا تو کوئی تذکرہ تھا ہی نہیں، ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی، زکوٰۃ فرض کہاں پہ؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مومنین وہ لوگ ہیں جو تزکیے کا عمل کرتے رہتے ہیں۔ تزکیے سے مراد ہے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے سیرت، اپنی زندگی کو سنوارنے اور بنانے اور نکھارنے کا عمل، اور یہ ساری زندگی کا عمل ہے۔ جیسے آدمی کپڑے ہمیشہ صاف ستھرے رکھتا ہے، میل کے چیل سے ان کو دھو کر صاف کرتا ہے، جسم کو ہمیشہ صاف کرتا ہے، ناتا دھوتا ہے، اس طریقے سے تزکیے کا عمل ساری زندگی پہ حاوی ہے اور مرتے دم تک جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ والذین ہم للزکات فاعلون، یہ تزکیے کا عمل ساری زندگی کرتے رہتے ہیں، مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرتے ہیں، یہ تزکیے کا عمل ہے، صاف ستھرے رہتے ہیں، یہ تزکیے کا عمل ہے، میل کے چیل سے ان کو نفرت ہوتی ہے، صفائی کو وہ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ واللہ یحب المطہرین، خوب صاف ستھرا رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اس لیے ان کو صفائی محبوب ہے، پاکیزگی محبوب ہے۔ اپنی زبان کو بھی پاک اور صاف رکھتے ہیں، اس کو فضولیات سے، برائیوں سے، گالی گلوچ سے، غیبت سے، جھوٹ سے آلودہ نہیں ہونے دیتے، اپنے کانوں کو تزکیہ کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے بری آوازوں کے سننے سے بچاتے ہیں، جن چیزوں کے سننے کی اللہ رسول نے اجازت نہیں دی ان سے اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جسم و جان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے اخلاق اور کردار کو داغ نہیں لگنے دیتے۔ تزکیے کا عمل یہ ہے، آپ کے کپڑے پہ داغ لگے آپ فوری طور پر اس کو دھوتے ہیں اور صاف کرتے ہیں۔ تزکیے کا عمل کیا ہے؟ تزکیے کا عمل یہ ہے کہ جب آپ کے کپڑے پہ داغ لگ گیا تو آپ صابن لیتے ہیں، پانی لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو دھو کر صاف کر دیتے ہیں۔ تزکیے کا عمل یہ ہے کہ جب صحت و کردار پہ، اخلاق پہ، زندگی کے کسی بھی معاملے میں اگر کوئی داغ دبا لگ گیا تو فوری طور پر اس کی صفائی کا عمل جاری ہو جاتا ہے، توبہ طائب کر کے آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، اور یہ تزکیے کا عمل اس دنیا میں اور بھی زندگی کے معاملات میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ایک سنار ہے اور وہ سونے کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بٹی میں ڈال کر پگھلائے گا اور اس کے اندر سے کھوٹ نکال کر اس کا تزکیہ کر لے گا، اس کو صاف کر لے گا، اس کو نکھار لے گا۔ اسی طریقے سے ایک دھوبی ہے، وہ کپڑوں کو صاف کرنا چاہتا ہے، وہ واشنگ مشین کے اندر ان کو ڈالے گا، صابن وغیرہ ڈالے گا، پانی مناسب مقدار میں ڈالے گا، دوسری چیزیں ڈالے گا، وہ ان کو صاف کر کے نکھار کر کے رکھ دے گا۔ ایک مالی ہے، ایک کسان ہے، ایک ذمہ دار ہے، وہ اپنی زمین، اپنے باغیچے، اپنی پودوں، ان چیزوں کا تزکیہ کرتا رہتا ہے، وہاں جو جہار جنکار پیدا ہوتی ہے، جو خودرو پودے جنم لیتے ہیں، وہ ان کو صاف کر دیتا ہے، اس باغ کی نشو نما کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا کہ وہ مومنین جن کو فلاح چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کے وارث بنائے جائیں گے، ان کی زندگی میں یہ عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو پاک اور صاف اور ستھرا کرتے رہتے ہیں۔ والذین ہم لفروجہم حافظون، اور فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ شرمگاہوں کی حفاظت کرنے سے مراد یہ کی تو یہ ہے کہ جسم کے قابل شرم حصوں کو چھپا کر رکھنا، اور دوسرا یہ ہے کہ فوش یعنی زنا سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ صفات مومنین کے لیے بھی ہیں اور مومنات کے لیے بھی ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذکر کے سیگے میں ایک چیز کا ذکر کیا ہے، وہاں اس سے مراد مرد اور عورتیں سارے ہی ہوتے ہیں، الا یہ کہ خواتین کے کوئی خاص مسائل، جیسے وراثت کے مسائل خواتین کے بارے میں بیان کیے جا رہے ہوں یا پردے کے، تو وہاں مذکر کے سیگے میں بات ہوتی ہے۔ تو یہاں مرد ہوں یا عورتیں، سب ہی مراد ہیں۔ تو فرمایا وہ مرد اور عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کی اور جنت کی اور جنت الفردوس کی ضمانت اور بشارت دی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ زنا کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں ان سے یہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ غد بصر پہلا حکم ہے قرآن کا، کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظر کو بچا کر رکھیں، غیر محرم کے اوپر نظر پڑے تو اپنی نظر پھیر لیں، جان بوجھ کر قصداً ارادی طور پر کسی غیر محرم کے چہرے کی طرف نہ دیکھیں۔ اور اسی طریقے سے جتنی وہ راستے جو زنا کی طرف جانے والے ہیں، بے پردگی ہے، فاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، ان سے وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ علی ازواجہم و ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں اور ان لونڈیوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر حفاظت نہ کرنے میں ان کے لیے کوئی ملامت نہیں۔ ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے رہبانیت کا اور سنیاسیوں والی زندگی بسر کرنے کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اگر صرف اتنی بات ہوتی قرآن میں کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو پھر رہبانیت کے لیے ایک راستہ نکل سکتا تھا کہ لوگ تجرد کی زندگی بسر کرتے، شادی بیاہ سے دور رہتے، اور وہ کہتے کہ ہم بڑے اللہ والے لوگ ہیں، جیسے آج بھی کچھ لوگوں کا یہ فلسفہ ہے اور عیسائیت کے اندر بھی یہ فلسفہ پایا جاتا ہے، راہب اور راہبائیں یہ شادی نہیں کرتی اور غیر فطری زندگی بسر کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مومنین کی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی جنسی خواہش کے پورا کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی مرد اور عورت جن کا آپس میں نکاح ہو چکا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں، تو وہاں جائز اور حلال ذریعے اور طریقے سے وہ اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں، اس میں ان کے لیے کوئی ملامت نہیں۔ دوسری چیز، جہاں ملک یمین لونڈیوں کا ذکر کیا گیا ہے، کنیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو اس دور میں جب قرآن کریم نازل ہوا تھا اس وقت صورتحال یہ تھی کہ معاشرے کے اندر غلام اور لونڈیوں پائے جاتے تھے، تو ایک لونڈی جو کسی کی ملکیت ہوتی تھی، اس کا جسم بھی اس مرد کے لیے اسی طرح حلال ہوتا تھا جس طرح منکوہ بیوی کا جسم حلال ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی عورت کے پاس اس کا کوئی غلام ہو، تو اس کے لیے اس کا جسم حلال نہیں ہوگا۔ یہ صرف مردوں کی ملک یمین میں اگر لونڈیاں ہوں تو ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ ان کا جسم ان کے لیے اسی طرح حلال اور جائز تھا جس طریقے سے ان کی منکوہ بیویاں۔ اب آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو اس طریقے سے لونڈیوں کا کہیں کوئی وجود دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، تو آج گویا کہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت جن کا آپس میں نکاح ہو چکا ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ذریعے سے لذت حاصل کر سکتے ہیں، جنسی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور طریقے اور راستے سے اپنی اس خواہش کو پورا کرے گا، تو وہ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ یعنی گویا کہ بیوی اور خاوند کے علاوہ مرد یا عورت کسی بھی اور طریقے اور راستے اور ذریعے سے اگر جنسی لذت حاصل کرے گا یا جنسی خواہش کو پورا کرے گا، تو وہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے حدود اللہ سے تجاوز کرنے والا قرار دیا ہے۔ اس میں علماء نے متاع کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ متاع کی حرمت کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد یا فتح مکہ کے موقع پر دیا تھا، اور یہ آیات اس سے کافی عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی۔ لیکن بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اس راستے کے علاوہ جو دوسرا راستہ بھی اس مقصد کے لیے حاصل کیا جائے گا وہ ناجائز اور حرام ہوگا اور اللہ کی حدود سے تجاوز ہوگا، تو متاع بھی اس کے اندر داخل ہو گیا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ متاع سے مراد یہ ہے کہ اسلام سے قبل جو نکاح کے طریقے رائج تھے، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مرد اور عورت کسی عارضی وقت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے ہو، کچھ دنوں کے لیے ہو، کچھ ہفتوں کے لیے ہو، کچھ مہینوں کے لیے ہو، آپس میں عقد کر لیتے تھے، اور اس عقد کا معاوضہ مرد عورت کو ادا کرتا تھا، اور اس کے عوض میں وہ ایک دوسرے سے اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ اس کو متاع کہا جاتا ہے۔ اسلام نے اس کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا۔ البتہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں ایک گروہ شیعہ اور رافضی جو ہیں، وہ اس کو آج بھی جائز قرار دیتے ہیں اور اس طریقے کے اوپر عمل پیرا ہیں، جس کو حدیث کی روح سے بھی اور قرآن کی روح سے بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اور یہ اللہ کی حدود سے تجاوز ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ زنا کے راستے کو بھی بند کر دیا گیا، فرمایا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کو دوسروں کے سامنے نہیں کھولتے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ زنا وہ فعل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ اتنا ناپسندیدہ فعل ہے کہ ارشاد فرمایا اس کے قریب تک مت پھٹکو۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ ایک تو فحش عمل ہے، فاشی ہے، بے حیائی کا عمل ہے، اور وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے جو کوئی اس راستے کو اختیار کرے۔ تو مومنین جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان ہیں، جن کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا، فرمایا وہ زنا کے تمام راستوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اور جو راستے بھی اس زنا کی طرف لے کر جانے والے ہوں ان سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، بچا کر رکھتے ہیں، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے اور حجاب کے جو احکامات دیے ہیں ان کے اوپر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ زنا کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، کوئی مومن جب زنا کرتا ہے تو وہ حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ اس عمل کے دوران آدمی کے دل میں ایمان ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ مومن نہیں رہتا، الا یہ کہ وہ اس کے بعد توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو ایمان واپس لوٹ آتا ہے، ورنہ یہ فعل کرنے والے آدمی کا ایمان اس کے دل سے خارج ہو جاتا ہے۔ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن، یعنی اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ تو یہ وہ صفت ہے مومنین کی جو بیان کی گئی ہے کہ وہ ایسی گناہوں سے اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے، ہاں جس راستے کو اور طریقے کو اللہ نے ان کے لیے حلال اور جائز قرار دیا ہے اس میں ان کے لیے کوئی ملامت نہیں۔ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ کامیاب مومنین وہ لوگ ہیں کہ جن کی دو صفات یہاں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں، امانت اور عہد، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ دو مومنین کی وہ اہم اور نمایاں ترین صفات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی صفات میں اکثر و بیشتر ان کا ذکر کیا ہے، اور بددیانتی اور خیانت کرنے والے اور عہد کو توڑنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین میں شامل کیا، اور نفاق کی جو علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان میں سے ایک بددیانتی اور دوسری بدعیدی ہے۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو بددیانتی اور خیانت کرتا ہے، دیانتداری نہیں کرتا۔ ولا دین لمن لا عہد له، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جو عہد کو پورا نہیں کرتا۔ امانت، اللہ کی کوئی امانت ہمارے پاس ہو یا اللہ کے بندوں کی امانت ہو، ہر ایک امانت کی حفاظت کرنا مومنین کی ایک اہم اور نمایاں صفت ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے یہ تعلیم دی ہے، فرمایا لا تخن من خانک، اس کے ساتھ بھی بددیانتی اور خیانت کبھی نہ کرنا جو تیرے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ یہ وہ معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قائم کر دیا، اور خود اسوائے رسول کے اندر بھی اس کی ضمانت موجود ہے، اسوائے رسول میں بھی اس کی لیے رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان لوگوں کی امانتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کی فکر تھی، وہ آپ کی جان لینا چاہتے ہیں، وہ آپ کو قتل کر دینا چاہتے ہیں، انہوں نے ننگی تلواریں جو ہے وہ سونت رکھی ہیں اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ یہ امانتیں فلاں فلاں لوگوں کی ہیں، تم ہجرت کرنے سے پہلے یہ امانتیں ان کے حوالے کر کے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اسی کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. تو فرمایا بددیانتی اور خیانت کرنے والا جو ہے لا ایمان علم اللہ امانت اللہ، اس کا کوئی ایمان نہیں. اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو اس کا جو اس کے اہل ہیں. یعنی امانت ہمیشہ اس شخص کے سپرد کرو جو اس کے سنبھالنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی اور اس کے ساتھ دیانتداری برتنے کی اہلیت رکھتا ہو. آپ اپنا مال کسی ایسے شخص کے پاس نہ رکھیں جس سے آپ کو حفاظت کی امید نہ ہو. آپ عہدے اور منصب ایسے لوگوں کو نہ دیں جو بددیانتی اور خیانت کرنے والے ہوں. عہدہ اور منصب بھی اللہ کی اور بندوں کی امانت ہوتی ہے. خواہ آپ کسی کمپنی میں، کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، کسی عہدے اور منصب پہ ہیں، وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. خواہ آپ ملک کے اندر کسی عہدے اور منصب پہ ہیں، حکومت میں کسی عہدے اور منصب پہ ہیں، وہ آپ کے پاس امانت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احتیاط ہمارے پاس ہیں، جسم و جان کی صلاحیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں. یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس. کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ اللہ اور رسول کی امانتیں ہیں ہمارے پاس. ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہمارے مخاطب کر کے کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ تمہارے پاس دو امانتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان کی حفاظت کرنا. جو ان کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا. کیا بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول. جو ان کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گا، ان کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق عمل کرے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ اللہ اور رسول کی امانتیں ہیں ہمارے پاس. ہم ان امانتوں کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں؟ کتاب اللہ نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، کیا اس کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمیں دی ہے، کیا اس شریعت کے تقاضوں کو ہم پورا کر رہے ہیں؟ آج ہی میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک صحابی اپنے دوسرے ساتھیوں سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے تم وہ لوگ ہو کہ جو قرآن کے حروف کی بھی حفاظت کرتے ہو اور اس کی حدود کی بھی حفاظت کرتے ہو، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ لوگ قرآن کے حروف کی تو بڑی حفاظت اور نگرانی اور نگہبانی کریں گے، لیکن اس کی حدود کو پامال کر ڈالیں گے. اسی دور سے میں اور آپ آج گزر رہے ہیں. آج قرآن کی مقرر کی ہوئی حدود اور تعزیرات کو مسلمان بری طرح پامال کر رہے ہیں، لیکن قرآن کریم کے حروف کی بڑی حفاظت ہو رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے، یہ بھی ہونی چاہیے، لیکن اصل چیز تو قرآن کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو قرآن دیا تھا وہ عمل کے لیے دیا تھا. تو آج اللہ کی امانت کے ساتھ ہم بددیانتی اور خیانت کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور شاید اسی کی سزا ہو جو آج مسلمانوں کو مل رہی ہے. تو اللہ کی امانتیں جو ہمارے پاس ہیں، ان کا حق ادا کرنا، اور اسی طریقے سے بندوں کی امانتیں ہوں ان کا حق ادا کرنا، حکومت کی، کسی کارخانے کی، کسی فیکٹری کی کوئی امانتیں ہمارے پاس ہوں ان کا حق ادا کرنا، اور ان کے اندر بددیانتی اور خیانت نہ کرنا، یہ ایمان کی لازمی بنیادی پہچان ہے. اور امانتوں کا پاس اور لحاظ رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا، ایسے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی ضمانت دی ہے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. عہد بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بھی عہد ہے اور بندو سے بھی عہد ہے. اللہ سے جو عہد ہم نے کیے ہیں ان کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم نے میرے ساتھ جو عہد باندھے ہیں ان کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ جو عہد میں نے کیے ہوئے میں ان کو پورا کروں گا اور نبھاؤں گا. اللہ نے ہم سے کیا وعدے کیے ہوئے ہیں؟ فرمایا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ، دنیا میں تم اعلیٰ مرتبے پر فائز رہو گے، تمہارے لیے عزت ہوگی، تمہارے لیے بلند شان ہوگی اگر تم مومن بن کر زندگی بسر کرو گے. تو آج ہمارے لیے سربلندی اور سرفرازی اور عزت اور احترام کا کوئی مقام نہیں ہے. کیوں؟ جب نہ رہ سکے بندے اپنے وعدوں پہ قائم، تو خدا پاک کے وعدے بھی ٹلتے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ اوفو بے عہدی، تم نے میرے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو. ہم نے اللہ سے کیا عہد کیا ہے؟ سب سے پہلا عہد تو وہ عہد الست ہے جو عالم ذریت میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا، الست تو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے اس کا جواب یہ دیا تھا، قالوا بلا شاہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے. تو ہم اپنی زندگیوں میں اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم نے اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کیا ہے اور کر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب نہیں بنایا. اللہ کو رب بنانے کے معنی یہ ہیں کہ وہی خالق اور مالک بھی ہے، وہی آقا اور پروردگار بھی ہے، وہی پرورش کرنے والا اور نگہبانی اور حفاظت کرنے والا بھی ہے، وہی قانون دینے والا ہے، وہی حاکم ہے، وہی فرمان روا ہے، وہی شریعت دینے والا ہے، وہی ہمارے لیے زندگی کے قوانین حلال و حرام مقرر کرنے والا ہے، اور وہی الہ اور معبود ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے. اسی سے آرزوئیں کی جائیں، اسی سے التجائیں کی جائیں، اسی سے دعائیں مانگی جائیں، اسی سے استعانت کی جائے، اسی سے فریاد کی جائے، اسی کی پناہ طلب کی جائے، اسی کے نام کی قسم کھائی جائے، اور اسی کی رضا کی ہمیشہ طلب اور تڑپ ہمارے دلوں کے اندر رہنی چاہیے، اور وہی ذات ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو. اللہ کو رب بنانے کا یہ مفہوم ہے. کیا ان معنوں میں ہم نے اللہ کو اپنا رب بنا رکھا ہے؟ اگر نہیں تو الستو بربکم قالوا بلا شاہدنا کا جو عہد ہم نے اللہ سے کیا ہم اس کی خلاف ورزی کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا دین لمن لا عہد لہ، جو عہد کو پورا نہیں کرتا وہ بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں. پھر اسی عہد کی تجدید ہم نے کب کی؟ جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، تو یہ اسی عہد الست کی تجدید ہے جو ہم نے شعوری طور پر کی ہے. اور اسی عہد کی تجدید کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے. انبیاء کو مذکر کہا گیا ہے، یاد دہانی کرانے والے. اس عہد کو اگر لوگ بھول گئے ہیں تو انبیاء اس کو یاد کرانے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. تو کیا ہم اس عہد کی پابندی کر رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بناتے، کسی اور سے دعائیں اور فریادیں نہیں کرتے، کسی اور کے قانون پہ راضی اور خوش نہیں ہیں؟ اللہ کی کبریائی کا اعلان جو اس نے اپنی کتاب میں کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم روزانہ اپنی اذانوں میں اس کا اعلان کرتے ہیں اور اس کا سنتے ہیں، لیکن کیا خدا کی اس کبریائی کو ہم نے اپنے معاشرے میں عملاً قائم کیا ہوا ہے کہ خدا کا حکم ہی ہر جگہ بڑا ہو اور بڑائی عملاً خدا ہی کے لیے ہو؟ تو ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے عہد کی بھی حفاظت کرتے ہیں. عہد اللہ سے کیا ہے، اس عہد کو پورا کریں. عہد کسی بندے سے کیا ہو، وعدہ کیا ہو. بعض اوقات ہم وعدہ کر کے بالکل بھول جاتے ہیں. ایک تو اگر انسان واقعی بھول گیا ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح بھول جاتے ہیں کہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیات المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا اؤتمن من خانا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر بددیانتی اور خیانت کرے، یہ منافق کی پہچان، اور واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، یہ نفاق کی پہچان ہے. وعدہ کر کے اس کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کو نبھانا چاہیے. فرد کا فرد سے رابطہ، خاندان اور قبیلوں کے آپس میں وعدے، عہد، قوموں اور ملکوں کے آپس میں عہد و پیمان، قرض ادھار لے کر ہم نے کسی سے عہد و پیمان کیا ہو، کسی طرح کا بھی کوئی وعدہ کیا ہو، اس کو پورا کرنا ایمان کی علامت اور پہچان اور نشانی ہے. آیائے بیر کے اندر بھی ہم متقین کی صفات میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کبھی وہ کسی سے عہد کرتے ہیں تو اس عہد کو نباتے ہیں اور پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تم سے عہد کے بارے میں باز پرس ہوگی، تو ہمیں اس باز پرس کا، اس جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے. اس لیے جو وعدے ہم نے اپنے رب سے کر رکھے ہیں ان کو، اور جو وعدے ہم نے بندوں سے کیے ہوں ان کو بھی پورا کریں، ان کی حفاظت کریں. یہی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں جن کو اللہ نے جنت الفردوس کی ضمانت دی ہے. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہاں جمع کے صیغے میں صلوات فرمایا اور فرمایا کہ ان کی حفاظت کرتے ہیں, نگہبانی کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے, فرمایا حافظوا علی الصلوات, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی, بالخصوص درمیانی نماز یعنی نماز عصر کی. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے حضور فرم و بردار غلاموں کی طرح کھڑے ہوا کرو. یعنی نمازوں کی حالت میں کیسے کھڑے ہونا ہے؟ فرم و بردار غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا. تو فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو. نمازوں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ پانچ وقت پابندی سے باجماعت نماز ادا کرنا. خواتین گھر کے اندر پانچ وقت پابندی سے وقت کے تعین کے ساتھ, اس لیے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, وقت کے تعین کے ساتھ اللہ نے ہم پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں. تو خواتین کے لیے جماعت سے پڑھنے کے بجائے ان کی گھر کی نماز زیادہ افضل اور بہتر ہے. لیکن اگر خواتین مسجد میں نماز کا انتظام ہو اور وہاں پڑھنے کے لیے جائیں تو فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو ان کو منع نہ کیا جائے, روکا نہ جائے. لیکن مردوں کے لیے گھروں میں شرعی عذر کے بغیر نماز ادا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. شرعی عذر کیا ہے؟ آپ اتنی بیمار ہیں کہ مسجد تک نہیں پہنچ سکتے, بارش اتنی شدید زور سے ہو رہی ہے کہ مسجد تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, آپ کو کسی دشمن کا خطرہ ہے, مسجد تک جائیں گے تو کوئی آپ کو قتل کر دے گا, یہ شرعی عذر ہے. اس کے علاوہ کسی عذر کی بنیاد پہ ہم اگر گھر میں نماز پڑھ لیں گے اور مسجد جو ہے وہ قریب ہوگی تو ہماری نماز نماز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور پھر مسجد میں نہیں آتا وہ اکیلے نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز نماز نہیں, اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر غصے کا اظہار فرمایا ان لوگوں پر جو بغیر شرعی عذر کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ کچھ نوجوانوں کو اپنے ساتھ لوں اور انہیں حکم دوں کہ وہ لکڑیوں کے گٹھے اپنا ساتھ جمع کر لیں. میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ امامت کروائے, نماز پڑھائے, اور جب لوگ نماز باجماعت ادا کرنے لگیں تو میں ان نوجوانوں کو ساتھ لے کر نکلوں اور جا کر دیکھوں کہ جو لوگ گھروں میں بغیر شرعی عذر کے نمازیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں تو میں ان لکڑیوں کو ڈال کر آگ لگا کر ان کے گھروں کو جلا ڈالوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے غصے کا اظہار تو اپنی جان کے دشمنوں کے لیے بھی کبھی نہیں فرمایا, لیکن فرمایا کہ جو لوگ بغیر شرعی عذر کے اس طرح گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگوا دوں. ہم نماز نہیں پڑھتے, جماعت کا اہتمام نہیں کرتے, لیکن عاشق رسول ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اس شخص پر کس قدر غضبناک ہو رہے ہیں. مشرکین نے مدینے کا محاصرہ کیا ہوا ہے, غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں اور ایک روایت کی روح سے عصر کی نماز قضا ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان محاصرین کو, مشرکین کو یہ بدعا دی, یا اللہ ان کے گھروں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے میری صلاۃ وسطی قضا کرا دی. صلاۃ العصر جس کی خاص حفاظت کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. آج بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ دفتر وغیرہ سے اگر عصر سے پہلے آ جاتے ہیں یا درمیان میں ان کا رشت کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ عصر کی نماز کے وقت سوئے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو اگر کام پہ جانا ہوتا ہے تو پھر اٹھ کر اکیلے نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. یعنی جماعت کو ہم نے ڈیوٹی سے وابستہ کر لیا ہے کہ ڈیوٹی ٹائم میں تو باجماعت نماز ادا کر لیتے ہیں لیکن جو اپنا ٹائم ہو اس ٹائم میں ہم آرام کرتے رہتے ہیں. یہی معاملہ فجر کی نمازوں کے لیے بھی معاملے میں بھی. تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کامیاب مومنین کو, جن کو اللہ نے جنت الفردوس کی بشارت دی ہے, ان کی ایک نمایاں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو نمازوں کی حفاظت یہ ہے کہ پانچ وقت پابندی سے باجماعت نماز کو ادا کیا جائے, اور نماز کے جو شرائط ہیں, جو ارکان ہیں, جو فرائض ہیں, جو واجبات ہیں, ان کو پورا کرنے کا پورا اہتمام کیا جائے. یہ نمایاں صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی بیان فرمائی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بشارت دیتا ہے اولئک هم الوارثون, کہ ان کو وارث بنایا جائے گا. جو آدمی جس چیز کا وارث ہوتا ہے اسے اس کے بارے میں کوئی خدشہ اور اندیشہ نہیں ہوتا کہ یہ مجھ سے کوئی چھین لے گا, ضائع ہو جائے گا. وہ اس کی وراثت ہوتی ہے, جسے تاتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو اس جنت کا وارث بنا دیں گے, وہ ان کی وراثت اور ملکیت ہوگی, اور جہاں وہاں وہ جیسے چاہیں گے زندگی بسر کریں گے. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, اور اس جنت الفردوس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں, وہ جنت الفردوس جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو تمہارے دل میں خواہش اور حسرت پیدا ہوگی وہ یہ نہیں کہ تم زبان سے اس کا آرڈر دو گے جیسے تم جا کر ہوٹل پہ بیٹھتے ہو اور پھر جو چیز تمہاری خواہش اور تمنا ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہو اور پھر وہ کہیں تیار کر کے تمہارے سامنے لا کر حاضر کی جاتی ہے اور پھر اس میں بھی کوئی نہ کوئی نقص تم نکالتے رہتے ہو. فرمایا ایسا نہیں ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, ادھر تمہارے دل کے کسی کونے کا اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کھانے کے لیے فلاں چیز ہونی چاہیے, وہ تمہارے سامنے موجود ہوگی. سبحان اللہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, جو تم طلب کرو گے لاہر حاضر کر دیا جائے گا. جنت الفردوس جس کے اندر انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی, اس کی خاطر اس دنیا میں انسان تگودو کرے, کوشش کرے, محنت کرے, تزکیہ کرے, اپنی ساری زندگی کو بنائے, سنوارے اور نکھارے, تاکہ وہ اس قدر صاف ستھرا ہو کر اپنے رب سے ملاقات کرے کہ اس کے اخلاق, اس کے معاملات, اس کا کردار, اس کی سیرت, اس کے عقائد, اس کی پوری زندگی ایسی پاکیزہ زندگی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ حکم دے کہ جا, یہ جنت الفردوس تیری ملکیت ہے, تو اس کا وارث ہے, اور اب ہمیشہ کے لیے تو اس کے اندر آرام اور سکون سے رہ. اسی جنت الفردوس کی طلب اور تڑب ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی چکی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا اور انہوں نے قرآن کی اس دعوت پہ لبیک کہا تھا. اور یہ صفات جو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں, یہ صفات بدرجہ تمام و کمال ان صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھی. تو ان آیات کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ہستیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں تیار ہوئی تھیں ان کے اندر یہ اور یہ صفات پائی جاتی تھیں. اور ایک مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر یہ صفات پیدا کر کے انہی لوگوں کے زمرے میں شامل ہو کر اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا مستحق اپنے آپ کو بنا لیں. کیا ہیں یہ صفات؟ سب سے پہلی چیز ایمان ہے, اور ایمان جس ایمان کے ساتھ یقین اور عمل شامل ہو, اس لیے کہ ایمان کا دعویٰ نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اور پھر دوسری چیز یہ کہ نماز خشوع اور خضوع سے, اطمینان سے ادا کی جائے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ لغویات سے وہ مومنین دور رہیں, فضولیات سے اور ایسی چیزوں سے جو وقت ضائع کرنے والی, پیسے کو ضائع کرنے والی, صلاحیتوں کو ضائع کرنے والی ہوں, ان سے انسان کنارہ کشی اختیار کر لے. اور تزکیے کا عمل ساری زندگی کرتا رہے, اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے اور نکھارنے کا عمل. اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہو, اور عہد و پیمان کی امانتوں کی حفاظت کرنے والا اور نمازوں کی حفاظت کرنے والا آدمی ہو, تو اس کو جنت الفردوس کی اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت دی ہے. اللہ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو بھی ان اوصاف کے اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے, اور اس معاملے میں وہ ہماری مدد اور رہنمائی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.